أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وآتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما سورة النساء آية 38-40 اس ان آیات کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے مالی قربانی کے تعلق میں خطبات دیے تھے ان میں جن گروہوں کا ذکر تھا اس آیت میں ان کے علاوہ ایک گروہ کا ذکر ہے لہذا اس آیت سے مضمون مکمل ہو جاتا ہے خدا کی راہ میں مالی قربانی سے ڈرنے والوں کی جتنی قسمیں پہلی آیات میں بیان ہوئی تھیں یہ قسمیں ان کے علاوہ ہیں اور میرے نزدیک خدا کی راہ میں مالی قربانی کرنے والوں کا مضمون ان ساری آیات کے دائرے کے اندر رہتا ہے بس میں نے سوچا کہ اب ان دو آیات کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ بھی اب آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دوں الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ایک قسم یہ ہے کہ وہ لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں وہ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا وہ آتدنا للکافرین عذاب مہینہ اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اب یہ لوگ بظاہر مومن ہیں ورنہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا نہ اس کی تعلیم دیتے کہ کچھ کم خرچ کیا کرو مگر اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ کافروں کا سا ہے فی الحقیقت خدا کی نظر میں یہ کافر ہیں اور ایسے کافر ہیں جن کے لیے رسواکن عذاب مقدر کیا گیا ہے ये कौन लोग हैं, क्यों ऐसा करते हैं। अमर वाक़िया ये है कि वो शख्स जो खसीस हो, दिल का कंजूस हो, उसमें बाज़ दफ़ा अपने नफ्स पर तंगी का रुझान भी गालिब होता है। यानी खसीस हर किस्म के हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो दिखावे के लिए बहुत खर्च करते हैं, वो उनका बाद में जिक्र आएगा, कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े महलात में रहते हैं और इस बात से नहीं डरते कि लोग समझेंगे कि वो अमीर हैं, मगर कुछ खसीस ऐसे हैं जो अपने हालात पर अपनी तरफ से तंगी वारद करते हैं, वो इतने कंजूस होते हैं कि अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर सकते, और जब देखते हैं कि और भी लोग हैं जो अपने ऊपर खर्च करते हैं और उनकी बज़ाहिर माली हालत उन जैसी ही होती है, तो डरते हैं कि उनकी ये कमज़ोरी नंगी ना हो जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसे लोग भी उन जैसा ही रवैया अख्तियार करें। बस ये वो लोग हैं जो बुखल करते भी हैं और बुखल की तालीम भी देते हैं, लोगों को मुखातिब करके कहते हैं कि देखो तुम क्या कर रहे हो अपने आप पर जुल्म, तुम खुले हाथों से खर्च करते हो, तुम्हारा रुपया कम हो जाएगा और सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास पैसा है, फिर भिखारी और फकीर लोग तुम्हारी तरफ दौड़े चले आएंगे, तो अक्ल से काम लो और अपने घरेलू हालात में तंगी इख्तियार करो। इस गरज से ये उनको हुक्म देते हैं, वह यक तुमूना मा आताहमुल्ला मिन फ़ज़्लिह, और उस माल को छुपाने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से उनको अता फरमाया है। अगर ये बुखल ना करें तो ये माल सबको नज़र आने लग जाएगा, तो रहते गरीबों की तरह हैं और अपने अमवाल को बहुत छुपा के रखते हैं, हालांकि अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उनको अता फरमाया था। जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से अता फरमाया हो उससे ये नाशुक्री का सलूक बहुत ही नापसंदीदा है, बल्कि इस कदर नापसंदीदा है कि फरमाया वह आतदना लिल काफ़रीना अज़ाब मुहीना, हमने काफिरों के लिए बहुत ही रुसवा को अज़ाब मुकद्दर फरमा दिया है, तैयार कर लिया है। इनके बरक्स एक शक्ल ऐसी भी है जो होते तो बखील हैं मगर रियाकारी की खातिर खर्च करने में बहुत बढ़ बढ़ कर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, और ये मर्ज़ जो है ये ब्याह शादियों के मौके पर हमारे पंजाब में ख़ास तौर पर दिखाई देता है। वो पैसा डालते हैं बुलाकर, आवाज़ें देकर कि फलां साहब ने इतना पैसा अदा कर दिया, और उस पर एक और बोली बोलने वाला कहता है फलां साहब ने इतना पैसा अदा कर दिया। ये जलील हरकत है। अगर तुमने किसी बच्ची की खिदमत करनी है, किसी भाई को कुछ रुपया देना है, तो मख्फी हाथ से देने की कोशिश करो, क्यों उसको दुनिया में जलील करते हो। लेकिन ये रिवाज चला आ रहा है और जिम्मेदार इस पर फख्र करते हैं और फिर लिखने वाले पूरा हिसाब किताब लिख के रखते हैं कि फलां ने फलां वक्त फलां बच्ची को ये दिया था और ये सुना कर दिया था। अगली दफ़ा जब ये मौका आए और सुना कर देने का वक्त आए तो हमारी बोली उससे बढ़कर हो, उससे कम ना हो। गर्जी के ये सिलसिले रियाकारी की दुनिया में भी चलते हैं, और यही वो लोग हैं जब अल्लाह की खातिर खर्च करने का मौका आए तो बावजूद इसके कि बखील होते हैं वो दिखावे की खातिर खर्च करते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोली भी देते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो बोली तो दे देते हैं लेकिन फिर उसे पूरा नहीं करते। बस रियाकारी के दो हिस्से हैं, एक वो जो वादों के वक्त रियाकारी से काम लेते हैं और जब भी किसी मजलिस में तहरीक किया जाए वो उसको कह देंगे मेरी तरफ से इतना बड़ा इतनी बड़ी रकम लिख लो। ऐसे अफराद का मैंने एक दफ़ा तफसीली जायजा लिया, क्योंकि मुझे शक था कि रियाकार फिर जब अदायगी का वक्त आता है तो चूंकि वो मख्फी हाथ से अदायगी होती है वो अदायगी से महरूम रह जाता है, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि अक्सर लोग जिनमें मैंने रियाकारी की अलामतें पाई थी वो अदायगी के बाद बिल्कुल गायब थे। बहुत बड़ी बड़ी रकमें उन्होंने खुदा की राह में लिखवाई हुई थी और जब अदायगी का वक्त आया तो सिफर थी। चुनांचे मैंने उनके मुतालिक हदायत जारी कर दी कि इनसे कभी भी कोई चंदा वसूल ना किया जाए, क्योंकि जो खुदा की खातिर देते हैं, बज़ाहिर खुदा की खातिर देते हैं, उनकी बोली रियाकारी की है और वादा लिखवाते वक्त जानते हैं कि उनको हरगिज तौफीक नहीं मिलेगी कि ये रकम अदा कर सके। तो ये धोखेबाज हैं, इनसे हरगिज आइंदा कोई चंदा भी वसूल ना किया जाए। इस फैसले के बाद जब उन लोगों के चंदे पर मैंने नजर दौड़ाई तो पता लगा कि वसूल ना किया जाए कि हुक्म की जरूरत नहीं थी, चंदा देते ही नहीं, ये खाना ही सिफर है उनका। तो अजीब व गरीब लोग हैं दुनिया में जिनको कुरान करीम की आयात ने घेरे में ले रखा है। कोई पहलू ऐसा नहीं है जो चंदों के ताल्लुक में हमें दिखाई देता हो या ना दिखाई देता हो, मगर कुरानी आयात ने उस मजमून को अपने अंदर शामिल न फरमा लिया हो। बस रियाकार भी हैं, वल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम रियाअ अन्नास, वो लोग जो अपने अमवाल लोगों को दिखाने की खातिर खर्च करते हैं, वला युमिनूना बिल्लाह वला बिल यौमिल आखिर, वो अल्लाह पर या यौम आखिरत पर ईमान नहीं लाते। इनके मुतल्लिक भी बहुत सख्त नतीजा निकाला गया है। इससे पहले फरमाया था वह आतदना लिल काफिरीन आज़ाब महीना, इनके मुतल्लिक फरमाया वह मन यकुन शैतान लहू करीनन फसा करीना, जिनका शैतान साथी बन जाए उससे बुरा साथी कोई नहीं हो सकता। तो जिनको उठते बैठते शैतान साथी हो उनके अमाल का क्या हाल होगा, खोखले और बेमानी, उनकी कोई भी हकीकत खुदा की नज़र में नहीं है। ये दो बातें बयान फरमाने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है वो माज़ा अलैहिम लो आमनू बिल्लाह वल यौमिल आखिर वानफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह वकान अल्लाह बिहिम अलीमा, उन्हें क्या हो गया है, उन पर क्या बिपता पड़ी है, वह माज़ा अलैहिम कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। लो आमनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर, अगर वो अल्लाह पर ईमान ले आते और आखिरत पर ईमान ले आते तो उनको क्या नुकसान पहुंचना था। और इसी तरह वानफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, अगर वो खुदा की राह में खर्च करते उसमें से जो अल्लाह ने उनको खुद अता फरमाया है। वो चाहे रिया करें चाहे छुपाएं, वकान अल्लाह बिहिम अलीमा, ये उनको याद रखना चाहिए कि अल्लाह उनसे खूब वाकिफ है, उनकी हर चीज़ का इल्म रखता है। बस इन आयात करीमा के साथ ये मज़मून जो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का मज़मून मैं बयान करता चला आया हूँ मेरे नज़दीक मुकम्मल हो जाता है। इस सिलसिले में चंद अहादीस नबविया और चंद इक़्तबासात हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द 2 सफ़ा 159 में दर्ज है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन बिल आस बिन आसी से रवायत है कि मैंने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अशोह यानी बुखल, अशोह यानी बुखल से बचो, ये बुखल ही है जिसने पहली कौमों को हलाक किया। तो बुखल से बचना जमात अहमदिया के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमने दुनिया में ज़िंदा रहना है, खुदा के पैगाम को अगली नस्लों में जारी करना है, और सिर्फ इस बीमारी यानी बुखल का शिकार हो गए तो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान हम पर ज़रूर सादिक आएगा कि पहली कौमों की तरह हम हलाक हो जाएंगे। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने یہ تفسیر یہاں بیان نہیں فرمائی، مگر دوسری بہت سی احادیث میں بخل سے کیوں قومیں ہلاک ہوا کرتی ہیں یہ تفصیل بھی بیان فرمائی ہے، مگر میں نے یہ مختصر حدیث جو جامع معنی ہے یہ آج کے خطبے کے لیے چنی ہے. ایک اور حدیث جو مسند احمد سے لی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور سخی کی مثال ان دو آدمیوں کی سی ہے جنہوں نے سینے تک لوہے کی قمیص پہنی ہے. یہ بہت ہی لطیف مثال ہے اور اس کو پڑھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور فراست پر آپ پر بڑھ بڑھ کر درود بھیجنے کو دل چاہتا ہے. کتنی عظیم شان مثالیں دے کر دونوں کا مقابلہ فرمایا گیا ہے. بظاہر ایک ہی سی مثال ہے، شروع ایک بات سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ بخیل اور سخی کی مثال ان دو آدمیوں کی سی ہے جنہوں نے سینے تک لوہے کی قمیص پہنی ہوئی ہو. بعض دفعہ جو زرہیں پہنی جاتی ہیں ان سے سینہ جکڑا جاتا ہے، اور اس مضمون میں یہی بیان ہے کہ ایسی لوہے کی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں جن سے سینے جکڑے جاتے ہیں. سخی نے بھی پہنی ہوئی ہے، بخیل نے بھی پہنی ہوئی ہے، مگر آگے جا کے ایک فرق پڑ جاتا ہے. سخی جب کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کی آہنی قمیص کا حلقہ کھل جاتا ہے. جب سخی خرچ کرتا ہے تو وہ حلقہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک اتنی گہری نفسیاتی حکمت ہے کہ اس پر جتنا غور کریں اتنا ہی دل رسول اللہ علیہ وسلم کی حمد تعریف میں ثنا میں ڈوب جاتا ہے. ہر دفعہ جب ایک شخص ایسے خرچ کی توفیق پاتا ہے جس سے پہلے اس کو کچھ تنگی محسوس ہو رہی ہو، تو لازماً اس کے بعد اسی مضمون میں مزید خرچ کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی یہی حال ہم دیکھتے ہیں اور دین میں بھی بالکل یہی حال ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بظاہر دونوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں جنہوں نے سینے کو جکڑ رکھا ہے، مگر ہر شخص جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کے حلقے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ قمیص کھل جاتی ہے، کوئی بھی پھر تنگی نہیں رہتی. دنیا کی قربانیاں ہوں یا دین کی قربانیاں ہوں، دونوں میں وہ خرچ کرتا ہے، اس خرچ سے لذت پاتا ہے، شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور آخر کار وہ اس کی جکڑ سے آزاد ہو جاتا ہے. لیکن بخیل کو وہ قمیص جکڑتی چلی جاتی ہے، اور اس طرح اس کی گرفت بڑھتی جاتی ہے. تمام بخیلوں کے یہاں جتنا بخل میں آگے بڑھتے ہیں اتنا بخل ان کے سینوں کو تنگ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس حال میں مرتے ہیں کہ جو کچھ بخل کر کے اکٹھا کیا سارا دنیا میں پیچھے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اور حساب لینے والے فرشتوں کے سوا اور کچھ نہیں پاتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں. یکتمونا، والی بات وہی ہے جو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان فرما رہے ہیں، یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. پھر فرمایا، ریاکاروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خوش قسمت ہے وہ انسان جو ریا سے بچے اور جو کام کرے وہ خدا تعالیٰ کے لیے کرے. ریاکاروں کی حالت عجیب ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کے لیے جب خرچ کرتا ہے کرنا ہو تو وہ کفایت شعاری سے کام لیتا ہے، لیکن جب ریا کا موقع ہو تو پھر ایک کی بجائے 100 دیتا ہے، اور دوسرے طور پر اس مقصد کے لیے 2 کا دینا کافی سمجھتا ہے، یعنی جہاں ریا نہ ہو وہاں 100 کی بجائے جہاں 100 دینے کا وقت ہوگا وہ صرف 2 دے گا. اس لیے اس مرض سے بچنے کی دعا کرتے رہو. اپنے ایک صحابی کا ذکر خیر فرماتے ہیں، اور آپ ہی کے الفاظ میں میں یہ بیان کرتا ہوں. حبی فی اللہ سید عبد الحادی صاحب اوورسیئر، یہ سید صاحب انکسار اور ایمان اور حسن ظن اور ایثار اور سخاوت کی صفت میں حصہ وافر رکھتے ہیں. وفا اور متانت شعار ہیں. ابتلاء کے وقت استقامت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. وعدہ اور عہد میں پختہ ہیں. حیا کی قابل تعریف صفت ان پر غالب ہے. بس وہ لوگ جو ریا سے کام نہیں لیتے ان میں حیا ضرور ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے. اگر کسی شخص میں حیا پائی جائے تو وہ اپنی نیکی سے حیا کرتا ہے، اور جس میں حیا نہ ہو وہ بدی سے بھی حیا نہیں کرتا، یا بدی کو چھپانے میں بعض دفعہ حیا سے کام لیتا ہے. تو صفت ایک ہی ہے لیکن دو طرح سے اپنا رنگ دکھاتی ہے. فرمایا حیا کی قابل تعریف صفت ان پر غالب ہے. قابل تعریف پر جو زور ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حیا کی بعض دفعہ قابل مذمت صفت بھی ہوا کرتی ہے. اس عاجز کے سلسلہ بیت میں داخل ہونے سے پہلے بھی وہی ادب ملحوظ رکھتے تھے جو اب ہے. اللہ جل شانہ کا ان پر یہ خاص احسان ہے کہ وہ نیک کاموں کے کرنے کے لیے من جانب اللہ توفیق پاتے ہیں. ان کی طبیعت فقر کے مناسب حال ہے. انہوں نے اس سلسلہ کے لیے 2 روپے ماہواری چندہ مقرر کیا ہے. اب 2 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی، لیکن وہ 2 روپے جو ماہواری چندہ مقرر کیا تھا وہ تو حساب میں آ جاتا تھا، لوگ دیکھتے بھی تھے. حیا کی صفت ان کی کیا تھی یہ اس کے آگے بیان ہے. مگر اس چندہ پر کچھ ماخوف نہیں، وہ بڑی سرگرمی سے خدمت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی مالی خدمات کی اس جگہ تصریح مناسب نہیں، کیونکہ وہ مالی خدمات جو 2 روپے ظاہر کے علاوہ چھپ کر کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ چھپانا چاہتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے غلاموں کے دل کے حال پر بڑی باریک نظر رکھا کرتے تھے. فرمایا تصریح اس جگہ مناسب نہیں، کیونکہ میں خیال کرتا ہوں کہ ان کی مالی خدمات کے اظہار سے ان کو رنج ہوگا. ایسے بھی ہیں جن کو دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ ان کی مالی خدمات کا شورا کیا جائے. وجہ یہ کہ وہ اس سے بہت پرہیز کرتے ہیں کہ ان کے اعمال میں کوئی شعبہ ریا کا داخل ہو. کوئی شعبہ ریا کا دخل کرے، اور ان کو یہ وہم ہے کہ اجر کسی عمل کا اس کے اظہار سے ضائع ہو جاتا ہے. یعنی یہ بات ان کی فی الحقیقت درست نہیں، کیونکہ بعض اوقات اظہار کرنے سے قومی فائدہ پیش نظر ہوتا ہے، اور اظہار کے نتیجے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق ملتی ہے سچے دل والوں کو بھی. ریاکاروں کی بات نہیں ہو رہی. بس حضرت مسیح علیہ السلام کی اس پر بھی نظر ہے. آپ نہیں چاہتے کہ جماعت اس سے غلط نتیجہ نکالے. ان کی خاطر تو آپ نے سب کچھ چھپا دیا، لیکن بعض اوقات خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اور اس اظہار کے نتیجے میں ساری جماعت میں استباق فی الخیرات کی روح ترقی کرتی ہے. اس لیے فرمایا ان کو یہ وہم ہے کہ اجر کسی عمل کا اس کے اظہار سے ضائع ہو جاتا ہے. ایسے لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے غلامی میں داخل تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تجارت کا سلیقہ سکھا رکھا تھا, اور ایسے لوگ کثرت سے تھے. حضرت عبد الرحمٰن صاحب میر سنگھ کا ذکر میں بارہا پہلے کر چکا ہوں. ان کا حال یہ تھا کہ جب کوئی تنگی ہو تو وہ خدا کی راہ میں خدمت کے لیے نکل جایا کرتے تھے, کمانے کی خاطر نہیں بلکہ اپنے اس وقت کو جس کو وہ روپیہ کمانے پر خرچ کر سکتے تھے روپیہ کو بھول کر تبلیغ کے لیے نکل جایا کرتے تھے. یہ ان کا اپنا ایک رنگ تھا, اور ہمیشہ ایسا ہوا. ایک دفعہ بھی اس معاملے میں مایوسی نہیں ہوئی کہ وہ جب تبلیغ سے واپس آ رہے تھے یا اس دوران خدا تعالیٰ نے ان کو کوئی رقم مہیا فرما دی, جو رقم اس چیز کے لیے بہت کافی ہوا کرتی تھی جو ان کو ضرورت پڑتی تھی. اور یہ واقعہ ان کا بڑا دلچسپ ہے کہ پھر بڑے فخر سے آ کے گھر کی کنڈی کھٹکایا کرتے تھے اور آواز دیا کرتے تھے اپنی بیگم کو کہ فلاں کی اماں دروازہ کھولو, اور انگریزی میں کہا کرتے تھے. اب جو کنڈی کھٹکھٹائے گا اس کو کچھ کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے, لیکن وہ انگریزی میں کہا کرتے تھے کیونکہ انگریزی کا ان کو بہت شوق تھا, اور یہ ثابت کیا کرتے تھے اسکول کے بچوں پر کہ میری بیوی کو انگریزی آتی ہے. وہ پوچھتے تھے کیسے آتی ہے بتائیں, کہتے ہیں جب میں جاتا ہوں گھر تو کنڈی کھٹکا کے کہتا ہوں فلاں کی اماں دروازہ کھول, اسی وقت وہ دروازہ کھول دیتے, اور یہ بات میں انگریزی میں کہہ رہا ہوتا ہوں. تو بڑے بڑے دلچسپ انسان تھے جو اپنے اپنے رنگ میں ایک مثال تھے, اور انہی مثالوں کی یہ خیر ہے کہ ان کی اولاد بھی اسی طرح نیکیوں میں حصہ پا رہی ہے. نیکیوں کے متعلق یاد رکھیں کہ یہ ضائع نہیں ہوا کرتی, ان معنوں میں بھی ضائع نہیں ہوا کرتی کہ گویا ایک ہی نسل تک محدود رہ جائیں. نیکیاں نسلاً بہ نسلاً چلتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ فرمایا ہے کہ میں بڑھاتا ہوں اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ اس شخص کے اموال کو برکت دیتا ہوں یا اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہوں, مراد یہ ہے کہ اتنا بڑھاتا ہوں کہ نسل بعد نسل چلتی چلی جاتی ہے. بس ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی صورت میں ایسی مثالیں بکثرت دیکھی ہیں, اتنی کہ ان کا بیان ممکن نہیں. اپنے اپنے رنگ کے فقیر راہ مولا تھے, اور ان کے انفاق کا بھی اپنا اپنا رنگ تھا, لیکن ان میں سے کسی ایک میں بھی ریاکاری نہیں تھی, بلکہ حتی المقدور کوشش کرتے تھے کہ اپنی نیکیوں کو چھپا لیں. بس یہ ایک ایسا گر ہے جس کو جماعت کو سیکھنا چاہیے اور پلے باندھ دینا چاہیے, کیونکہ ریاکاری سے بچیں گے اور بخل سے بچیں گے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی میں کامیاب فرمائے گا, بلکہ آپ اپنے نسلوں کی زندگی میں بھی مسلسل ان نیکیوں کو جاری دیکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا ایک ایسا سلوک دیکھیں گے جو کوثر کی طرح کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اس قسم کے بزرگوں میں سے ایک حضرت صوفی احمد جان صاحب لدھیانوی کے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ پیر افتخار احمد صاحب بھی تھے. حضرت صوفی احمد جان صاحب لدھیانوی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے دعویٰ سے پہلے ہی پہچان لیا تھا. انہوں نے آپ کو مخاطب کر کے کہا تھا تم مسیحا بنو خدا کے لیے, کاش تم مسیحا بن جاؤ کیونکہ تم میں میں مسیحائی کی علامات دیکھ رہا ہوں. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مسیحائی کی علامات جو آپ اپنے نفس سے بھی چھپاتے تھے, خدا نے اپنے ایک بزرگ بندے پر ان صفات کو روشن کر دیا. اور اسی مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آگے جا کر بیان فرمائیں گے کہ تم خدا کی خاطر چھپنے کی کوشش بھی کرو تو امر واقعہ یہ ہے کہ اگر تم سنجیدگی اور اخلاص سے چھپنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں چھپنے نہیں دے گا, تمہاری نیکیوں کو اس طرح ظاہر فرمائے گا کہ لوگ ان کی مثال پکڑیں. بس نیکیوں کی خاطر اللہ تعالیٰ تمہیں گویا تم سے نیکیوں کے تمہاری نیکیوں سے پردہ اٹھا دے گا. تو خدا کے پردہ اٹھانے کے رنگ بھی عجیب ہیں, کبھی وہ نیکیوں سے پردے اٹھاتا ہے, کبھی لوگوں کی بدیوں سے بھی پردے اٹھاتا ہے. یہی دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہماری نیکیاں اس لائق ہیں کہ ان سے پردہ اٹھانا خدا کے نزدیک بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہو تو تب اللہ ان سے پردہ اٹھائے, مگر اس رنگ میں نہ اٹھائے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے. اگر اس اخلاص کے ساتھ اب اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس رنگ میں پردہ اٹھائے گا کہ آپ کے اخلاص کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن بنی نوع انسان کو اور آپ کی آئندہ نسلوں کو فائدہ پہنچے گا. بس یہ ان حضرت صوفی احمد جان صاحب کے صاحبزادے ہیں, صاحبزادہ پیر افتخار احمد صاحب. بڑے لمبے خط کے تھے اور ان سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی روایات ہیں اور ان کا اپنا ایک رنگ عجیب تھا. وہ خود فرماتے ہیں, ہمارے گھر میں خرچ نہ تھا, میرے والد صاحب نے میری والدہ سے پوچھا, پیر افتخار احمد صاحب اپنے والد سے کے متعلق عرض کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے صوفی احمد جان صاحب کے یہ صاحبزادے تو نہیں ہو سکتے. پیر افتخار احمد صاحب کو صوفی صاحب سے کیا رشتہ تھا, اسی کو علم ہے, یا نواسے ہوں گے یا اس قسم کا کوئی رشتہ ہوگا, مگر اس وقت میرے ذہن سے اتر گیا ہے, وہ بعد میں ہم خطبے کے چھپنے سے پہلے اس کو ٹھیک کر لیں گے. یہ تو قطعی بات ہے کہ صوفی احمد جان صاحب ان کے والد نہیں تھے. صاحبزادہ پیر افتخار احمد صاحب اپنے والد سے متعلق تحریف فرماتے ہیں, ہمارے گھر میں خرچ نہ تھا, میرے والد صاحب نے میری والدہ سے پوچھا, آٹا ہے؟ کہا نہیں. مال ہے؟ جواب نفی میں ملا. ایندھن ہے؟ وہی جواب تھا. جیب میں ہاتھ ڈالا, 2 روپے تھے. فرمانے لگے, اس میں تو اتنی چیزیں پوری نہیں ہو سکتی, میں ان 2 روپوں کی تجارت کرتا ہوں. وہ 2 روپے کسی غریب کو دے کر نماز پڑھنے چلے گئے, یہ ان کی تجارت تھی. راستے میں اللہ تعالیٰ نے 10 روپے بھیج دیے. وہ دا دنیا 70 آخرہ کا ایک یہ بھی مطلب ہے, مگر یہاں 2 کے بدلے 10 ملے, یہ اس کا اس سے تعلق نہیں. 2 کے بدلے 10 اس لیے ملے کہ ان کو جو ضرورت تھی بین ہی 10 روپے میں پوری ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ حساب ان سے رکھا. رستے میں اللہ تعالیٰ نے 10 روپے بھیج دیے, واپس آ کر فرمایا, میں تجارت کر آیا ہوں, اب سب چیزیں منگوا لو, اللہ کی راہ میں مال دینے سے گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. یہ جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اس وقت کی ضرورتیں 10 روپے سے مکمل طور پر پوری ہو جاتی تھیں, اور چونکہ اس نیت سے انہوں نے خدا کی راہ میں خرچ کیا تھا کہ میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں, بس اللہ نے وہ نیت اس دنیا میں پوری فرما دی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بزرگ صحابی کا ذکر فرماتے ہیں, فرمایا, حبی فی اللہ میاں عبد الحق خلف عبد السمیع، یہ ایک اول درجے کا مخلص اور سچا ہمدرد اور محض للہ محبت رکھنے والا دوست اور غریب مزاج ہے۔ دین کو ابتدا سے غریبوں سے مناسبت ہے، کیونکہ غریب لوگ تکبر نہیں کرتے اور پوری تواضع کے ساتھ حق کو قبول کرتے ہیں۔ یہ میں نے ذکر اس لیے چنا ہے کہ لوگوں پر یہ بات روشن ہو جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صرف مالی کھل کر مالی قربانی کرنے والوں پر ہی تحسین کی نظر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ وہ بھی ان کو بہت پیارے تھے، آپ کو بہت پیارے تھے، جن کو مالی قربانی کی اپنی غربت کی وجہ سے توفیق نہیں ملتی تھی، مگر جن کے حالات سے آپ واقف تھے جانتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ ان کو کوئی اور چیز نہیں ہے۔ بس نہ خرچ کرنے والے بھی اسی مد میں لکھے گئے جس میں خرچ کرنے والے لکھے گئے، یعنی توفیق نہ پاتے ہوئے بھی خرچ کرنے کی تمنا بہت تھی۔ یہ مضمون وہ ہے جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو نصیحت فرمائی تھی، اتنی دفعہ نماز کے بعد تکبیر و تسبیح کیا کرو تو تمہیں خرچ کی توفیق نہیں، اور دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق قبول، تمہاری یہ توفیق کہ خدا کا ذکر الہی کرتے ہو اس رنگ میں قبول فرما لے گا گویا تم نے خرچ کر دیا، اور تمہیں اپنے خرچ کرنے والے بھائیوں سے کم عطا نہیں کرے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ان غریبوں کے دل راضی ہو گئے۔ بس جیسے آقا کی باریک نظر تھی ویسے ہی آپ کے غلام کی بھی باریک نظر تھی، جیسے آقا اپنے غریب صحابہ پر نظر رکھتا تھا، ان کو جانتا تھا کہ ان کا دل چاہتا ہے مال خرچ کرنے کو مگر نہیں کر سکتے، ان کے دل کی تسکین کے سامان کیا کرتا تھا، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی یہ توفیق ملی کہ اپنے غریب صحابہ کے دل پر نظر رکھ کے ان کے دل کی تسکین کے سامان کیا کرتے تھے۔ وہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کے متعلق روایت ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بات عام ہو گئی، لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی اور یہ بات امیروں کو بھی پتہ چل گئی کہ اس طرح تو بہت جزا ملتی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر تسبیح و تحمید شروع کر دی۔ اس پر غریب بھائیوں کو ایک قسم کا رشک آیا، انہوں نے کہا او ہو یہ تو ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، خرچ کی جزا بھی پائیں گے اور بے خرچ کی جزا بھی پائیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اس رنگ میں کہ ان کو روکے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کے ہمارے حصے میں سے حصہ بٹا رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو نہیں میں روکوں گا، جن کو خدا دورے اجر کی توفیق عطا فرماتا ہے میں کیسے روکوں۔ تو جماعت کے عمراء کو چاہیے کہ اس بات پر بھی نظر رکھیں، کوشش کریں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں پہلے سے بڑھتے رہیں اور غریبوں کی ان نیکیوں میں سے بھی حصہ پائیں جو مال نہ دینے کی وجہ سے یا نہ دینے کی محرومی کے احساس سے عملاً ذکر الہی یا دوسری نیکیوں میں زیادہ حصہ لیتے ہیں، اس سے ان کو دوہرا اجر نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس عادت سے ان کی اولادوں کے مقدر چمک اٹھیں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عبدالحق خلف عبد السمیع صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دولت مندوں میں ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ اس سعادت کا عشر بھی حاصل کر سکیں جس کو غریب لوگ کامل طور پر حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے واقعہ ہے، دولت مندوں میں یہ بہت لوگ بہت کم ہوتے ہیں، مگر اگر ہوں تو تو وہ ان کا نصیبہ دنیا میں بھی جاگ اٹھتا ہے اور آخرت میں بھی. فَتُوبَ لِلْغُرَبَاءِ, بڑی خوشی کی بات ہے, خوشخبری ہے غربا کے لیے. میاں عبد الحق باوجود اپنے افلاس اور کمی مغفرت کے ایک عاشق صادق کی طرح محض للہ خدمت کرتا رہتا ہے, اور اس کی یہ خدمات اس آیت کا مصداق اس کو ٹھہرا رہی ہیں. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم قصاصہ, یہاں ایک اور معنی اس آیت کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا جس پر عام طور پر مفسرین کی نظر نہیں جاتی. وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا یہ مطلب دیا جاتا ہے, جو درست ہے اپنی جگہ, کہ وہ مال سے خدا کی راہ میں اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں جبکہ ان کو مالی تنگی کا سامنا ہو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے علاوہ ایک اور مضمون اس آیت میں پڑھا ہے, وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, خواہ ان کو مالی تنگی خدمت سے باز رکھتی ہو, یعنی مالی خدمت سے باز رکھتی ہو, وہ نفس کی قربانی سے باز نہیں آتے. جو سرون اعلی انفسہم, اپنے نفس کو اس راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. بہت ہی پیاری تفسیر ہے جس کو دیکھ کر انسان اشش کر اٹھتا ہے. اب یہ تفسیر کیا نعوذ باللہ من ذالک گندوں کو بھی عطا ہو سکتی تھی؟ جن کے دل اللہ پاک کرے ان کے سوا کسی کو یہ تفسیر عطا ہو ہی نہیں سکتی. اور دشمن بد زبان احمق اگر صرف اس ایک تفسیر پر غور کر لے, جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے, ہر تفسیر میں ایک ایسا رنگ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو عارف باللہ کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا. تو دشمن اگر اس چیز کو دیکھ لے تو ہرگز کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بد کلامی کی جسارت نہیں کر سکتا. ایمان لانا یا نہ لانا یہ الگ مسئلہ ہے, ایسے پاک باز کر بد زبانی کی جسارت نہیں کی جا سکتی جو اللہ کے عشق میں گم ہو اور اسی کی ہدایت سے عارفانہ نکات اس کو ملتے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ ظاہر ہے کہ تم وہ دو چیز سے محبت یا دو چیزوں سے شاید ہو, کیونکہ غالباً صاحب کتابت ہوگا, یہ ظاہر ہے کہ تم دو چیز سے محبت نہیں کر سکتے اور تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی کرو. بیک وقت ایک سینے میں یہ دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے, اور اگر تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی. اور اگر تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی. یہاں نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اپنا مال بڑھانے کی خاطر خدا سے محبت کرے, بلکہ یہ فرمایا ہے کہ خالص اللہ کی محبت کی وجہ سے مال خرچ کر دے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مشاہدہ ہے کہ اگرچہ ان کی نیت یہ نہیں بھی ہوتی تب بھی خدا ان کے مال میں دوسروں کی نسبت زیادہ برکت ڈال دیتا ہے. کیوں فرمایا؟ کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے. بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا, لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا. یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے. اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب کے سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کرو، تو وہ قوم پیدا کرے گا کہ اس کی خدمت بجا لائے گی. تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے. یہ ہے خلاصہ مضمون. جس شخص کو بھی مالی خدمت یا نفس کی خدمت یا جسمانی خدمت یا دماغی خدمت کی توفیق ملتی ہے، وہ یاد رکھے کہ یہ اللہ کے احسان سے ہے، اور اس احسان کے نتیجے میں شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ احسان جتانے لگے. تو مومن کے دل میں دین کی خدمت کے بعد کسی احسان جتانے کا گمان تک نہیں گزرتا. اگر حقیقی عارف ہے تو ضرور سمجھتا ہے کہ ہمیں توفیق مل گئی، بہتوں کو نہیں ملی. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے اس خدمت کے لیے. اس لیے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم میرے لیے ضروری ہو، میں تمہارے لیے ضروری ہوں. میری دین کی خاطر خدمت کرتے ہو تو اللہ کی پیار کی نظریں حاصل کرتے ہو، اس لیے تم میرے لیے ضروری نہیں، میں تمہارے لیے ضروری ہوں. اور اس کا ثبوت ایک یہ ہے کہ اگر تم سارے مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ تو خدا مجھے نہیں چھوڑے گا اور میری ساری ضرورتیں پوری کرے گا، اور ایسی قوم لے آئے گا جو قوم مالی خدمات اور جسمانی اور دینی اور قلبی روحانی خدمات میں تم سے پیچھے نہیں رہیں گی. تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے. بس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو، اور یا یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں. میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا محتاج نہیں ہے. ہاں، تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، میں پھر اصل بات کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ دولت مند اور متمول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں. میں یہ پھر اصل بات کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ دولت مند اور متمول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں. یعنی پہلی باتوں سے یہ شبہ نہ گزرے کہ دولت مند دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو توفیق مل ہی نہیں سکتی. فرمایا توفیق مل سکتی ہے. یہاں مال کی کوئی خصوصیت، فمما رزقناہم ينفقون، البقرہ آیت 4، متقیوں کی صفت کا ایک جز قرار دیا ہے. یہاں مال کی کوئی خصوصیت نہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے بری نوع کا ہمدرد اور خادم رہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انحصار دو ہی باتوں پر ہے، تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ. بس مما رزقناہم ينفقون میں شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم ہے. جہاں خدا کی راہ میں مالی قربانیاں کرتے ہیں، اس کے سوا اس بات کو بھی نہ بھلائیں، کیونکہ یہ بھی مما رزقنا ينفقون کے اندر شامل بات ہے کہ جب خدا کی خاطر خرچ کرتے ہیں تو اس کے بندوں کے لیے بھی نرم گوشہ اختیار کریں. اور اس طرح قوم کو وحدانیت کا سبق دیں. ہر وہ شخص جو واقعتاً تقوی کی خاطر اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنے بھائی سے خواہ وہ غریب بھی ہو محروم بھی ہو کئی قسم کی کمزوریوں میں مبتلا ہو اس سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے دل میں ہمدردی کے سوا اور کوئی جذبات نہیں پاتا. اگر کچھ نہیں بھی دے سکتا تو کلمہ خیر کہتا ہے اور قرآن کریم کی روح سے یہ بھی ایک نیکی اور بھلائی ہے کہ کچھ خرچ نہیں کر سکتے تو دل کی گہرائی سے کلمہ خیر کہو. بعض لوگ یہ کلمہ خیر کہتے تو ہیں مگر اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. امیر آدمی جو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے مال کو وہ کہتے ہیں جاؤ اللہ تمہارا بھلا کرے, مطلب ہمارا پیچھا چھوڑو. اللہ بھلا کرے کی دعا محض منہ سے نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں, دکھ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کچھ دے نہیں سکے. وہ جب کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا بھلا کرے تو یہ دعا عرش کے کنگرے ہلا دیا کرتی ہے اور ان کی اس دعا کے نتیجے میں بعض غریبوں کی تقدیر بدل جاتی ہے. بس یہ ہیں انفاق فی سبیل اللہ والے لوگ جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفقت علی خلق اللہ میں یا شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم اس آیت میں شامل ہے مما رزقناہم ينفقون. یہ ایک بہت ہی لطیف اقتباس ہے جس میں سے ایک حصہ شروع کا میں ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فرمایا اس کے بعد متقی کی شان میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ آیا ہے. یہاں متقی کے لیے مما کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس وقت وہ ایک عامہ کی حالت میں ہے. مما میں جو خرچ جو توفیق اللہ نے اسے بخش دی ہے یہ حضرت اقدس مسیح موعود کی بہت ہی لطیف تفسیر ہے. فرمایا صرف وہی توفیق شامل نہیں بلکہ آئندہ جو توفیق خدا عطا فرمائے گا وہ بھی اس میں داخل ہے. تو فرمایا اس کی حالت تو ایک اندھے کی سی ہے جسے پتہ نہیں کہ میرے لیے آگے کیا بھلائی اور خیر مقدر ہوئی مقدر رکھی گئی ہے. حق یہ ہے کہ اگر وہ آنکھ رکھتا تو دیکھ لیتا. ایک اور بھی اندھے کی حالت کا بیان ہے آنکھ رکھتا تو دیکھ لیتا کہ اس کا کچھ بھی نہیں. یہ دونوں باتیں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس تحریر میں بیان فرمائی ہیں. ایک آئندہ جو خدا کے فضل اس پر ہونے والے ہیں ان سے وہ بالکل اندھا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ملنے والا ہے. دوسرا یہ کہ آنکھ ہوتی تو دیکھ لیتا کہ یہ سب اللہ ہی کی عطا ہے, اس کا تو کچھ بھی نہیں. یہ ایک حجاب تھا جو اتقاء میں لازمی ہے. یہ اندھا پن کوئی برائی نہیں ہے. فرمایا ایک حجاب تھا جو اتقاء میں لازمی ہے. اس حالت اتقاء کے تقاضے نے متقی سے خدا کے دیے میں سے کچھ دلوایا. پھر فرماتے ہیں یاد رہے کہ اصل مدعا جس پر سلسلہ کے بلا انقطاع چلنے کی امید ہے. یہ پہلے بھی میں اقتباس آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھ چکا ہوں. اس سلسلے کے بلا انقطاع چلنے کی امید ہے کہ یہ سلسلہ بغیر کبھی کسی روک ٹوک کے ہمیشہ جاری رہے اور نیکیوں میں ترقی کرتا چلا جائے, یہ مراد ہے بلا انقطاع. وہ یہی انتظام ہے کہ سچے خیر خواہ دین کے اپنی بضاعت اور اپنی بساط کے لحاظ سے ایسی سہل رقمیں مہواری کے طور پر ادا کرنا اپنے نفس پر ایک حتمی وعدہ ٹھہرا لیں, جن کو بشرط نہ پیشانے کسی اتفاقی معنی کے بآسانی ادا کر سکیں. ہاں, جس کو اللہ جل شانہ توفیق اور انشراح صدر بخشے, وہ علاوہ اس ماہواری چندے کے اپنی وسعت ہمت اور اندازہ مقدرت کے موافق یکمشت کے طور پر بھی مدد کر سکتا ہے. اب اس سلسلے میں میں ایک آخری اقتباس ایک دوست کا پڑھ کر سناتا ہوں جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے جب میرے خطبات سنے جو مال سے تعلق میں نے امریکہ میں دیے تھے, تو ان کو اس بات کا گہرا رنج پہنچا کہ بعض لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے. میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق میں حالات دیکھ کے یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ ان کا سارا مال ان کو واپس لوٹا دیا جائے, کیونکہ جس رنگ میں انہوں نے خرچ کیا ہے مجھے اس سے کراہت آتی ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ اس مال کو خدا تعالیٰ کے پاک مال میں شامل کروں. یہ ذکر جو گزرا تھا, اس کے بعد جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایسے لوگ اتنے تھوڑے ہیں, دکھاوے والے لوگ ہی تھے کہ ان کے مال کو کلیتاً کالعدم سمجھ لیں تب بھی جماعت امریکہ کے اموال پر ایک کوڑی کا بھی فرق نہیں پڑتا. بلکہ ان خطبات کے بعد جو اطلاعیں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی تیزی کے ساتھ جماعت مالی قربانی میں آگے بڑھ رہی ہے. مگر یہ لفظ ان کو یاد رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے مال ان کو واپس کر دیں. ان کے خیال میں اتنے زیادہ مال تھے کہ اس کے لیے مجھے بیرونی مدد کی ضرورت پڑنی تھی. وہ لکھتے ہیں, میں اپنے آپ کو تمام چندہ واپس کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں. اگر یہ رقم 1 کروڑ تک ہے تو میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رقم اپنے پیارے حضور کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. خدا تعالیٰ کی اس جماعت میں خدا کو خدا کے شیروں اور محمد کے فدائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس اخلاص کو قبول فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, اس کی جماعت کو ضرورت نہیں ہے, اور ضرورت کا کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. پیسوں کی خاطر یہ خطبے نہیں دیے تھے, لوگوں کی خاطر دیے تھے کہ لوگ اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے نظر میں مقبول ٹھہریں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ایک منٹ بیٹھے ذرا.